السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. 17 جز ہے آج ہمارا، سورہ حج کی آیت نمبر 78. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ترجمہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ، بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار. سورہ حج آیت نمبر 78. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج ہم 17 پارے میں ہیں اور اللہ کرے کہ ہم تمام جز مکمل کر سکیں، اور ان تمام آیات سے جو روزانہ الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کی جو حکمت بھری باتیں ہم سن رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ واقعی میں ہماری زندگی میں کچھ اس سے چینج آئے، کچھ بدلاؤ آئے، اور یہ آیات دراصل ہماری زندگی کا صحیح راستہ متعین کرنے میں ہمیں مددگار ثابت ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پورے قرآن ہی کی دعوت اگر دیکھا جائے تو کیا ہے، اگر ہم قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو قرآن ہمیں کس بات کی دعوت دیتا ہے، قرآن کس مشن کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا مقصد ہی کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو مبعوث کیوں کیا، کیا آپ کی ذمہ داریاں تھیں، کیا آپ کے کام تھے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا اور یہ اتنی بہترین کتاب اتاری. اور پوری قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ اگر آپ دیکھیں گے، اس کا نچوڑ اگر آپ دیکھیں گے، تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن و امان ہو، دنیا میں پیس قائم ہو، ہر ایک کے ساتھ عدل کیا جائے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے اور مظلوم کی مدد کی جائے. دیکھ رہے تو قرآن کا نچوڑ یا قرآن کا لب لباب یہی ہے، اور اس کے لیے جو تمام انبیاء کی ہمیں اس میں باتیں بتائی گئی ہیں، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے انبیاء کے قصے، ان تمام انبیاء کی بھاگ دوڑ، ان کا مشن، ان کی کوشش، ان کی جد و جہد بھی یہی رہی کہ وہ بھی دنیا سے یہ تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے. اور اس میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہے توحید، اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا. جب انسان ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی اور پرستش کرتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر اختلافات ہو، اس کے اندر ظلم اور ناانصافی پائی جائے. شروع سے لے کر ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کی ہر آیت حکمت سے لبریز ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہر آیت یا ہر چیز قرآن کی اپنے اندر وہ ایک جواہر پارا رکھتی ہے کہ جس کی حکمتوں سے ہم جتنا اس میں گہرائی میں جائیں ہم اتنی ڈیپلی پہنچ ہی نہیں سکتے، اس کی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے کتنی بھی ہم کوشش کریں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم تو انسان ہیں نا، ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ. لیکن ابھی تک جو علماء کرام نے اس کے بارے میں لکھا، قرآن کے بارے میں صحابہ کرام اس کو جو سمجھے، تو دیکھیں کہ وہ اس قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے تھے صحابہ کرام اور پوری دنیا پر چھا گئے. وہ صحابہ کرام جن کی زندگیاں پہلے شرک میں اور بت پرستی میں، شراب میں اٹی پڑی تھی، آپ دیکھیں وہی کیسے جواہر پارے بن گئے، کیسے ان کے کردار نکھر کر سامنے آ گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وجاہدو فی اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ سب سے پہلی بات تو ہم تھوڑا سا جہاد کو دیکھتے ہیں کہ جہاد کیا ہے۔ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ مسکنسپشنز پائے جاتے ہیں جہاد کے تعلق سے، اور جیسے ہی جہاد کا نام آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا میدان جنگ کا کوئی منظر ہماری نظروں میں گھوم جاتا ہے، لیکن جہاد قرآن کریم میں بہت ہی اہم معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں پر جاہد و فی اللہ کا لفظ آیا ہے کہ یعنی تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد، دیکھیں انسان ایک پروسیس سے گزرتا ہے، جب وہ جد و جہد شروع کرتا ہے، جب وہ کوشش شروع کرتا ہے، تو جاہد و جد و جہد سے ہے، جہد سے ہے، انتہائی کوشش، انسان کی اپنی خود کی بہت زیادہ محنت، جد و جہد، کوشش، اسٹرگل۔ کس راہ میں؟ فی اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب اللہ کی راہ میں انسان جب کوشش کرتا ہے تو وہ کیا کوششیں ہو سکتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اللہ کی راہ میں جد و جہد اور کوشش کوئی غلط تو نہیں ہو سکتی، کوئی گناہوں کے کاموں کے لیے نہیں ہو سکتی، بلکہ جو بھی کوششیں ہوں گی، جو بھی اسٹرگل ہوگا، وہ سب اور سب کس لیے ہوگا؟ خیر کے کاموں کے لیے ہوگا، جس میں خود کی بھی اصلاح ہوگی اور معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی، جی نیک کاموں میں۔ تو جاہد و فی اللہ، یعنی فی اللہ کی شرط لگائی گئی ہے اس کے ساتھ کہ جد و جہد تو کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم دنیا میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جد و جہد کرتے ہیں، کوئی لوگ لیڈرشپ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کچھ لوگ کرسی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کچھ لوگ مختلف فیلڈ ہوتی ہیں ان کی، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، لیکن یہاں پر شرط لگائی گئی ہے فی اللہ کی، اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے کوشش کرو حق کا جہادی، اور کیسی کوشش کرنا ہے کہ جو اس کا حق ہے، یہ اور ایک ساتھ میں ایکسٹرا چیز لگائی گئی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جد و جہد، ہمیں صرف جد و جہد ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے پورے لوازمات کے ساتھ جتنی اس کے لیے کوشش ہو سکتی ہے، جتنا اس کا حق ہو سکتا ہے، وہ حق ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کیا آپ کے سامنے منظر آتا ہے، اور کیا آپ کے ذہن میں شبیہ اترتی ہے کہ کیسی کوشش ہونی چاہیے، کیسا انسان اسٹرگل کرے، اور یہ کیسے وہ اپنے آپ کو اس راہ میں لگائے، اللہ کی راہ میں۔ جیسے مثال کے طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں نا، دیکھا جائے تو آپ ہیں، میں ہیں، ہم سب لوگ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات پر ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کی اپنی ذات پر۔ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوشش ہی کر رہے ہیں نا۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ذات ہی کو نیک نہ بنائیں، بلکہ آس پاس کے پورے معاشرے کو بھی نیک بنائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ گھر بیٹھے بیٹھے اور ٹھنڈے ٹھنڈے یہ کام تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی۔ لیکن وہ جد و جہد کے بس ایسے ہی ہمارے سوچنے سے ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے ہم کو کچھ تکلیف اٹھانی پڑے گی، کچھ قربانی دینی پڑے گی، کچھ کوشش کرنی پڑے گی، کچھ محنت کرنی پڑے گی، تبھی تو وہ جد و جہد ہوگی۔ جی، تو اب یہ کوشش کیسی ہو، اور کہاں ہو، اور کس طرح سے لگائی جائے، اور انسان کہاں سے آغاز کرے اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی پہلے تو جہاد کی بات کی گئی، جاہدو، مجاہدہ کرو، اور مجاہدہ کبھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ مجاہدے سے نکلا ہے یہ لفظ، اور مجاہدہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اکیلے خود سے جد و جہد کر لیں، مجاہدہ کریں، دو لوگوں کے درمیان، یا اگر انسان خود اپنے آپ سے بھی مجاہدہ کر رہا ہے تو اس کا اپنا نفس ساتھ میں ہوتا ہے، اس کو اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر گھر والے کبھی بعض اوقات دین کی راہ میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ پھر کبھی خاندان والے، کبھی معاشرے والے، سوسائٹی کے لوگ آ سکتے ہیں۔ تو اس کو یہ دو لوگوں کے درمیان ہی ہوتا ہے مجاہدہ۔ تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کیا ہے کہ اپنی ذات پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے ہمیشہ ہم مثال لیتے ہیں نا، سب سے بیسٹ مثال مجھے ذاتی طور پر بھی جو پسند آتی ہے وہ ہے فجر کی نماز کی مثال۔ اور ہمیشہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم فجر کی نماز کی مثال کو ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمیں کیا جد و جہد کرنی پڑتی، کیسے مجاہدہ کرنا پڑتا۔ اس وقت آپ کو کیا کوشش کرنی پڑتی، آپ کو کیسے مجاہدہ کرنا پڑتا فجر کی نماز کے لیے؟ آپ ایزیلی اٹھ جاتے ہیں، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہوتی ہے نا؟ اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہمارا نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا نیند بہت پیاری ہے، بستر نرم گرم ہے، اور یہاں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے۔ لیکن اس وقت آپ اگر اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اپنے نفس کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ کوشش کی، جد و جہد کی، آپ نے اسٹرگل کیا۔ پھر یہ تو اپنی ذات کا ہوا کہ اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے. اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے سٹیپ, وہ آتا ہے اپنے آس پاس کے ماحول کو نیک بنانے کی جدوجہد کرنا. اب آپ دیکھیں کہ یہ سب سے مشکل کام ہے, اور ہم جو اٹھے ہیں, ہم جو کام کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اچھا خواتین کو کیا ضرورت ہے نکلنے کی, لیکن آپ دیکھیں کہ جب تک خواتین اس راہ میں نہیں آئے گی, خواتین اس راہ میں قدم نہیں رکھیں گی, آپ دیکھیں کہ رسم و رواج سے کون مقابلہ کرے گا, رسم و رواج سے کون مجاہدہ کرے گا, رسم و رواج کے خلاف کون آواز اٹھائے گا, رسم و رواج میں زیادہ تر کون انوالو ہیں, مرد حضرات یا خواتین؟ خواتین ہیں, عورتیں ہیں جی. تو اب اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اپنے آس پاس کے ماحول کو نیک بنانے کے لیے آپ کو جو جدوجہد کرنی ہوگی, آپ کو پہلے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوگا, اپنے آس پاس کے ماحول کو کنٹرول کرنا ہوگا. لوگ آپ سے کہیں گے, لوگ آپ کے اوپر فکرے کسیں گے, باتیں بنائیں گے آپ کے اوپر, طنز کریں گے کہ اچھا بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لوگ. جیسے کہ ایک جملہ ہمارے پر بہت زیادہ مشہور ہے کہ اگر کوئی نیک کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یعنی ہمارے یہاں پر نیک کام کرنا اتنا مشکل ہو گیا کہ اس کے اوپر ہم لوگوں نے باقاعدہ محاورے بنا لیے. سوچیں ذرا, استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسا کہنے سے. جو لوگ یہ محاورے کہتے ہیں, آپ خود سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن. آج وہ جب دین کا کام کرنے کے لیے, دین کا کام کرنے والوں کو, یا صرف نیک کام کی طرف آنے کے لیے لوگوں کو جب نیک کام کی طرف آتے دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر اس طرح سے فقرے کسے جاتے ہیں. ایسے فقرے کسنے والوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا بتائیے؟ کیونکہ انہوں نے کس بات پر طنز کیا؟ کسی کو نیک کام کرتے دیکھا تو اس پر انہوں نے طنز کیا, تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک کام نہ کیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ معاشرے میں آپ کو جدوجہد کرنی ہے, آپ کو یہ اس طرح کی باتیں سننے کو ملے گی. لوگ کہیں گے اس طرح کی باتیں, ہمیں, آپ کو, سب کو, جو لوگ بھی اس راہ میں لگے ہوئے ہیں یا لگنا چاہتے ہیں یا جو جیسی بھی صحیح وہ کوشش کر رہے ہیں, تو یہ باتیں سننے کو ملے گی. لیکن کیا اس وقت یہ باتیں سن کر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے, یا آپ اپنے مشن کو چھوڑ دیں گے, آپ جدوجہد کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں نا. یہی آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وجاہد فی اللہ حق جہادی. تو یہ جو نیکسٹ بات کہی گئی ہے, حق جہادی, یہ اس کا حق ہے, یہ جہاد کرنے کا حق ہے, یہ جدوجہد کا حق ہے کہ آپ اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائیں, آپ پیچھے پلٹ کر نہ جائیں, آپ مایوس نہ ہوں, آپ دل شکستہ نہ ہوں. اس راہ کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ کو یہ جدوجہد کرنی پڑے گی, آپ کو لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی. صرف آپ ایک شادی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آج, آپ دیکھیں آپ اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ بیٹے والے ہیں اور آپ جہیز نہیں لے رہے ہیں, آپ لڑکی والوں کے گھر کھانا نہیں کھانا چاہتے ہیں, آپ کوئی تحفے تحائف نہیں لینا چاہتے ہیں, آپ بتائیے آپ معمولی کام ہے یہ ہو جائے گا ایزیلی؟ نہیں ہو سکے گا ایزیلی. اسی طرح سے اگر آپ لڑکی والے ہیں اور آپ کھڑے ہو جاتے کہ اچھا ہم کوئی جہیز نہیں دیں گے, ہم کوئی رسم و رواج نہیں کریں گے, ہم کوئی ہلدی مہندی نہیں کریں گے, آپ بتائیے معمولی کام ہے یہ؟ آسانی سے شادی انجام دینا یا آسانی سے شادی نپٹا دینا, جو نکاح کو آسان بنانے کی بات کی گئی ہے, تو نکاح کو آسان کرنے کے لیے جو آج ہم معاشرے میں جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں, جو ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ بتائیے معمولی بات ہے؟ نہیں معمولی بات ہے. اس کے لیے بہت بڑا دل گردہ چاہیے, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ آپ کے پاس اسٹرینتھ چاہیے, طاقت چاہیے, جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے آپ کو, اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اگر شادی میں بہت سب کچھ کرتے ہیں تو آپ تو بہت اچھے کہلائیں گے, لیکن آپ شادی میں تمام خرافات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, ہلدی مہندی نہیں کرواتے ہیں, اور اس طرح کی فضولیات اور لغویات سے بچتے ہیں, جہیز سے بچتے ہیں, نہ جہیز دینے کے فیور میں ہیں, نہ جہیز لینے کے فیور میں ہیں آپ, نہ لڑکی والوں کے گھر آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں, لڑکی والوں پر آپ کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. آپ کو لوگ چین سے نہیں کرنے دیں گے, آپ کو 10 لوگ آ کر کہیں گے کہ اللہ یا اللہ تم آپ لوگ تو ہم نے آپ تو ہم نے آپ کو تو ہم نے نرالا دیکھا ہے, آپ کے جیسے ہم نے لوگ نہیں دیکھے, بلکہ بے وقوف بھی کہہ سکتے ہیں, کہیں گے نہیں کہیں گے. تو یہ سب کیا ہے دراصل, یہ اپنے آس پاس کے ماحول کو نیک بنانے کی جدوجہد کرنا ہے. اب یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں کہ ہم قرآن کے جواہر پاروں کو چننے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہوا جو تباکم, اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے. آپ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چنا تھا, اور جتنے بھی لوگ آج قرآن سے جڑے ہوئے ہیں جہاں پر بھی, جس کسی صورت میں, چاہے وہ دور قرآن ہو یا فہم القرآن ہو یا تعلیم القرآن ہو یا پھر قرآنک جیمس ہو یا جو بھی, آج جو لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں, جو اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو اس جدوجہد میں لگایا ہے, تو اب اللہ تعالیٰ یہ ہم سے مخاطب ہے, یہ آیت ہمارے لیے ہے دراصل. ہو وج تباکم, کتنا پیارا جملہ ہے نا, اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, اگر ہم اس جملے پر غور کر لیں, یہی جواہر پارے کو ہم اپنے لیے لے لیں اور چن لیں, تو آپ دیکھیں کہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہو وج تباکم, ہم اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھیں, کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے, ہر دور کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے, یہ جملہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرما دے تو آپ دیکھیں کہ ہماری خوش قسمتی پر سب کو ناز ہو، ہم خود اپنی خوش قسمتی پر ناز کریں کہ اچھا اللہ نے مجھے چن لیا ہے، اچھا فلاں 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 کو نہیں چنا، یہ سعادت میری قسمت میں آئی ہے، میرے حصے میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے تو مجھے پھر اس کے لیے قربانی بھی تو ویسی دینی پڑے گی نا، مجھے زیادہ اسٹرگل کرنا پڑے گا، مجھے زیادہ جد و جہد کرنی پڑے گی، مجھے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے لوگ میرے بارے میں کچھ بھی کہیں، لوگ مجھے بے وقوف کہیں، نادان کہیں، یا لوگ مجھے کہیں کہ اچھا یہ تو بس اللہ والے ہی ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، کہنے دیجیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کو تو اپنے آپ کو اس قدر ایسے اس کے اندر ڈوب جانا ہے، اس کام میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کہ لوگ ہمیں دیکھ کر پاگل اور دیوانہ کہیں، کوئی بات نہیں، مجنو کہنے دیجیے۔ اللہ کے رسول کو بھی تو کہا گیا تھا یہی، اگر ہمیں کہتے تو اس میں کون سی الگ بات ہے، کون سی نئی بات ہے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ جملہ پڑھ دیں کہ ہوا جو تباکم، آپ تھوڑی دیر کے لیے، ایک منٹ کے لیے آپ خاموشی سے اور اپنا خود کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ اچھا تمہیں چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پن پوائنٹ کر کے اپنے خود کے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ کہیں کہ اچھا مجھے چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں یہ جملہ کتنا ہمیں سرور بخشتا ہے، کتنا دل کو خوشی دیتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، اتنے سارے لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی خاص بات نظر آئی ہوگی اللہ تعالیٰ کو مجھ میں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے تو مجھے اس تقاضے کو پورا کرنا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، میری ذات کو اس کے لیے مخصوص کیا ہے، تو اب میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کروں، میں تو اپنا آپ لگا دوں۔ اور آپ بتائیں کہ اپنا آپ لگانا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو آتا ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا واقعی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی، یہ سینس جو دیا ہے ہم کو کس نے دیا ہے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے قابل کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ہم کو تو کچھ نہیں آتا تھا نا، ہم تو کورے تھے بالکل، تو یہ سب ہم کو کس نے دیا، یہ کس نے نوازا، یہ فضیلت سے کچھ بولنے کی طاقت دی ہے آج تو کس نے دی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے، یہ مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی مجھے دی ہے، تو میں کیوں نہ اپنے آپ کو لگا دوں اور کھپا دوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو بس اس کے لیے آپ دیکھیں سب سے بیسٹ جو جملہ ہو سکتا ہے، کھپا دینا ہے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں۔ اور ہمیشہ صحابہ اکرام کے بارے میں سوچا کرے کہ کیسے انہوں نے کھپا دیا تھا اپنے آپ کو، کیسے انہوں نے لگا دیا تھا اپنے آپ کو، انہوں نے اس قدر اپنے آپ کو انوالو کیا، جبھی تو پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی آپ دیکھیں نیک بن گئی تھی۔ وہ مدینہ کا ماحول آپ دیکھیں کہ جہاں پر اوس اور خزرج سالہ سال سے جنگیں لڑ رہے تھے، لیکن وہ مدینہ کا ماحول کتنا پیسفل ہو گیا کہ آج بھی اگر جب آپ مدینہ جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیے ٹھنڈک کا احساس آپ کو کہاں ہوتا ہے، ایک دل کے اندر سکون جو اترتا محسوس ہوتا ہے وہ کہاں محسوس ہوتا ہے؟ مدینہ میں ہوتا ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انصار ایسے بن گئے تھے اس قرآن کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الحمدللہ یہ آپ کی تربیت تھی، ٹریننگ تھی، تزکیہ تھا آپ کا، کہ وہ آتا نا جیسے کہ مدینہ النبی، دنیا میں میں بہت جگہ گھومتا رہا لیکن جو سکون جو چیز مجھے نظر آئی وہ مجھے صرف مدینہ میں نظر آئی، وہ اللہ کے رسول کا شہر ہی ایسا ہے۔ کیوں مدینہ النبی کہلایا وہ؟ کیونکہ وہ لوگوں نے آپس میں کوشش کی۔ آپ دیکھیں کہ دو جو بڑے بڑے گروپ ہے جن کے درمیان سالہ سال سے 1300 سال سے جنگیں ہو رہی تھیں، سوری 1300 جنگیں ہوئیں جن کے درمیان، وہ کیسے وہ شیر و شکر ہو گئے تھے، کیسے مل گئے تھے؟ یہ جد و جہد، یہ کوشش، اپنے نفس کا مجاہدہ، اپنی ذات پر کوشش پہلے، کہ نہیں میرا دل تو چاہ رہا کہ اچھا فلاں سے میری دشمنی تھی میں اس سے بدلہ لوں، لیکن میں کیا کروں گی، نہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرنا ہے، مجھے تو جد و جہد کرنا ہے اپنے آپ پر، اپنے نفس کے خلاف، بری عادتوں کے خلاف، میری جو بری عادتیں مجھے اس کو ختم کرنا ہے۔ اگر میرے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں پایا جاتا ہے تو مجھے کوشش کرنی کہ میں اپنے اندر عفو درگزر کا جذبہ پیدا کروں، یہ جد و جہد کرنی ہے مجھے، اور یہ جد و جہد سے ہی آئے گا نا، کوشش سے آئے گا، ایسی اچانک تو کوئی چیز نہیں آ جاتی، اچانک آپ بہت اچھے نہیں بن سکتے۔ ہو سکتا ہے ایسا کبھی آپ نے کبھی کیک بننے کے لیے رکھا ہو اور کیک رکھتے سے ہی آپ سوچے کہ اچھا کیک بن گیا، آپ نے بیٹ کر دیا، سب کچھ کر دیا، اوون میں کیک آپ رکھتے ہیں تو کیا رکھتے سے بن جاتے ہیں؟ کہ نہیں، وہ ایک پروسیس ہوتا ہے نا، وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے، وہ ہیٹ اس کو ملتی ہے، تب کہیں جا کے وہ کیک بنتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم کو بھی اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے اوپر کوشش کرنی پڑے گی۔ اچانک ہم بہت نیک نہیں بن جائیں گے، اچانک ساری نیکیاں ہمارے اندر نہیں آ جائیں گی، اس کے لیے کوشش، کیونکہ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ دھیرے دھیرے ایک پروسیس ہے یہ، اچانک نہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بدل جاؤ، تم اپنے آپ کو بدل لو، نہیں، بلکہ کیا کہا گیا کہ وجاہدو، اور مجاہدہ کرو، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ تم جد و جہد کرو، کوشش کرو۔ ہاں، تم یہ جد و جہد کرو گے تو پھر جو آخری چوٹی ہوگی جہاد کی، جو آخری درجہ، جو سب سے بہترین اور اعلیٰ درجہ ہے، وہ ہے میدان جنگ میں پھر قتال، وہ سب سے آخری درجہ ہے، لیکن اس کے پہلے کئی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو۔ تو یہ جدوجہد میں کیوں کروں، یہ کوشش میں کیوں کروں؟ کیونکہ ہوج تباکم، کیونکہ مجھے کس نے چنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا ہے، میرے رب نے مجھے چنا ہے۔ جب میرے رب نے مجھے چن لیا ہے تو پھر تو مجھے اپنے آپ کو اس میں لگا دینا ہے، کھپا دینا ہے۔ پھر مجھے دن رات یہ کوشش کرنی ہے، میری سوچ یہی ہو، میرا سب کچھ جو نقطۂ نظر ہے، محور ہے، سب کچھ یہی ہو کہ مجھے کیسے معاشرے میں چینج لانا ہے، مجھے کیسے اپنے آس پاس کے ماحول کو نیک بنانا ہے، میں اس سلسلے میں کیا کوشش کر سکتی ہوں، میری کون سی جدوجہد اس سلسلے میں کام میں آ سکتی ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، مجھے کون سی اسکلس اپنانا پڑے گا، کون سی اسکلس مجھے فائدہ دے سکتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں نیکیاں پھیلے، سوسائٹی میں نیکیاں عام ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا یہ ہے تو مشکل کام، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ کوشش سے ہی آئے گا نا، اچانک نہیں آ جائے گا۔ اگر آپ خواب دیکھتے ہیں اور آپ کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اچھا میں ماحول کو نیک بناؤں، تو کیا آپ کے سوچنے سے، ہمارے سوچنے سے ہو جائے گا؟ نہیں نا۔ کیا کرنی پڑے گی؟ آپ دیکھیں کہ پہلا سٹیپ لینا پڑے گا نا، تنکے سے ہی پھر آپ دیکھیں کہ پہاڑ بنتا ہے، بوند بوند سے دریا بنتا ہے۔ تو پہلے کوشش کرنی پڑے گی، ایک لوگ ہوں گے، دو ہوں گے ساتھ میں آپ کے، تین لوگ مل جائیں گے، چار لوگ، اور پھر وہ بنتے بنتے کارما بن جائے گا۔ وہ آتا ہے نا جیسے کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارما بنتا گیا۔ تو کوشش شروعات کرنی پڑے گی آپ کو، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے شروعات کرنی پڑے گی، اپنے گھر سے شروعات کرنی پڑے گی، اور خود اپنی ذاتی اسکلس کو بھی آپ کو بڑھانا پڑے گا۔ آپ کے اندر آپ کو وہ ایک تو قوت اور طاقت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، استقامت، اور پھر صلاحیتیں، اپنی صلاحیتوں کو ہم کو پہچاننا پڑے گا کہ مجھے، میرے اندر کیا صلاحیت ہے جس کی وجہ سے میں سوسائٹی کے لیے فائدہ مند بن سکتی ہوں۔ تو یہ جدوجہد جو ہے کوئی ایک فیلڈ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی پر محیط ہے۔ ایک ایسی زمین تیار کرنا ہے جس کی فصل بہترین ہو۔ آپ دیکھیں کسان کو ذہن میں لائیے، جب کسان فصل بونے کے لیے تیاری کرتا ہے، آپ دیکھیں کتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے نا۔ زمین کو پہلے وہ تیار کرتا ہے، اس میں سے ساری بیکار چیزیں نکالتا ہے۔ تو کسان کا پروسیس دیکھ لیں، جب کہیں جا کر زمین تیار ہوتی ہے تب کہیں جا کر وہ بیج بوتا ہے۔ تو ہم کو ایک ایسی زمین تیار کرنی ہے، آپ دیکھیں اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اور ہو سکتا ہے ہم تو کبھی نظر بھی نہ آئے اس میں۔ یعنی اپنی، ہم کو اپنی شہرت کی خواہش نہ ہو، ہم کو اللہ کی راہ میں کام کرنا ہے، ہمارا نام آتا ہو نہ آتا ہو۔ جیسے ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے، ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا کہ باجی ہم آپ کے لیکچرز فلاں فلاں جگہ بھیج رہے ہیں اور ہم بھی بہت کام کر رہے ہیں، اور لیکن پردے کے پیچھے سے کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں الحمدللہ، پردے کے پیچھے سے کام کرو یا پردے کے سامنے سے کام کرو، مقصد سب کا ایک ہی ہے نا، کہ اللہ راضی ہو، معاشرے میں نیکیاں پھیلے، نیکیاں عام ہوں، صحیح بات لوگوں کو پتہ چلے۔ بعض وقت کسی کا نام نہیں آتا ہے سامنے، جیسے کہ ہمیشہ جب ہم بات کرتے ہیں، جب عمارت بنتی ہے آپ دیکھیں تو عمارت کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتی کہ بنیادیں کیسی ہیں۔ جب بیج بویا جاتا ہے اور فصل گرو ہوتی ہے تو وہ بیج نظر نہیں آتا کسی کو، بلکہ وہ لہلہاتی ہوئی فصل نظر آتی ہے۔ لیکن اصل میں وہ بیج کا کمال تھا نا، وہ بیج اندر گیا اور جب ہی تو وہ بیج تھا تو فصل باہر نکلی۔ اگر بیج ہی نہیں ہوتا تو فصل تو نہیں نکلتی تھی۔ تو ہمیں ایک ایسی عمارت کی بنیاد رکھنا ہے جو بہت مضبوط اور پائیدار ہو۔ آج سے ہم کام کی شروعات کریں، آج سے ہم آغاز کریں، آج سے ہم دل میں تہیا کریں، ارادہ کریں، مصمم ارادہ کریں کہ ہم کو ایک ایسی عمارت کی بنیاد رکھنی ہے، ہم کو ایسی فاؤنڈیشن بنانی ہے جس کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہو سکے، جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا۔ ہم کو آج سے کوشش کرنی ہے، ہم وہ بیج بو دیں گے، ہو سکتا ہے اس کا پودا دیکھنے کی ہمیں، ہو سکتا ہے ہمیں وقت نہ ملے، اتنی ہمارے پاس مہلت نہ ہو، ہماری موت کا وقت آ جائے، ہو سکتا ہے جس عمارت کی فاؤنڈیشن ہم نے رکھی ہو وہ عمارت کی تعمیر ہونے تک ہم دنیا میں نہ رہیں، لیکن ہماری جو فاؤنڈیشن جو لگائی ہوئی تھی بنیاد، یقین جانیے کہ وہ اتنی مضبوط عمارت بنے گی کہ اس کا پھل ہمیں آخرت میں ملے گا، ہم آخرت میں دیکھیں گے اپنی جدوجہد کو، اپنی کوشش کو، اس کا نتیجہ۔ تو مسلمان اور مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی نتیجہ نہیں دیکھتا ہے، وہ بس کوشش کرتا چلا جاتا ہے، وہ دوڑتا چلا جاتا ہے، وہ نیکیوں کے کام کرتا چلا جاتا ہے، وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسے کام کر جاتا ہے کہ جس کا پھل اس کے مرنے کے بعد نظر آتا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو ہم کیا کریں، اپنی شخصیت کو نکھارنے اور سنوارنے کے لیے مسلسل کوشش کریں، مسلسل۔ یہ ایسا کام نہیں کہ اچھا میں کہوں کہ اچھا میں نے بہت جدوجہد کر لی اور میں نے اپنی منزل پالی، بس اب میں بیٹھ رہی ہوں۔ نہیں، ہم ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بس میں بہت کام کرتے کرتے تھک گئی ہوں، اب نہیں میں کرنا چاہتی، بس بہت کر لیا کام دین کا۔ نہیں، بلکہ مسلسل۔ اور آپ دیکھیں اپنی شخصیت کو، تو ہم کو آپ دیکھیں ہماری شخصیت میں کتنی کمیاں ہیں نا، کتنی خامیاں ہیں۔ ابھی ہم کو کتنی ضرورت ہے اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کی، اسے سنوارنے کی، تو مجھے اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہی کتنی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اور جتنی میری شخصیت نکھرتی جائے گی، جتنی میری شخصیت سنورتی جائے گی، اتنا ہی معاشرے پر اس کا زیادہ اثر ہوگا انشاءاللہ۔ تو جب میں کوئی بات کروں گی، کہوں گی، تو اسی وقت اس کا اثر ہو سکتا ہے نا جب میرے اندر خود وہ خوبیاں موجود ہوں۔ تو اس کے لیے کتنی کوشش کی ضرورت ہے آپ بتائیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وجاہد فی اللہ حق جہادی ہوں وجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ ہر ایک کی قسمت میں یہ خوش قسمتی نہیں آتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں، ہم بیٹھے ہیں نا یہاں پر، چند لوگ ہوں گے جو ابھی رمضان میں یا تو دورے قرآن کرے ہوں گے یا فہم القرآن کرے ہوں گے یا اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کوشش کرے ہوں گے، ورنہ روزے تو بہت سارے لوگ رکھ رہے ہوں گے، لیکن ان روزوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ان کی نجات فرما دے انشاءاللہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایکسٹرا زیادہ بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں آگے رہنا کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے نا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا، ہمیں یہاں بٹھایا، ہمیں سننے کی توفیق دی، ہمیں سمجھنے کی توفیق دی، ہمیں سمجھانے کی توفیق دی، تو کچھ تو ہوگا ہمارے اندر، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اخلاق، ان کے اخلاق، ان کی شخصیت، ان کے کردار کو سنوارا، پھر وہ اپنے ایمان میں اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ جنہیں کوئی خرید نہ سکا۔ آپ دیکھیں کیسا ان کا ایمان تھا کہ کوئی ان کو خرید نہ سکا۔ آپ کو یاد ہے اس دن ہم نے کس کا واقعہ پڑھا تھا، ان کو آفر دی گئی تھی نا، کیا آفر دی گئی تھی رومی بادشاہ نے، کیا آفر دی تھی کہ ہم تمہیں اس علاقے کا گورنر بنا دیتے ہیں، یہ پورا علاقہ تمہارے انڈر میں دے دیتے ہیں۔ کون تھے وہ، یاد ہے نا؟ تو وہ ایسے صحابہ اکرام تھے جنہیں کوئی خرید نہ سکا، ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، ان کے ایمان سے انہیں کوئی ہٹا نہ سکا، یعنی اتنے ایمان میں مضبوط تھے اور انہیں کوئی کمزور نہ کر سکا، اتنے مضبوط ہو گئے تھے وہ۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی تھا ان کا نام، تو ان کے ایمان سے انہیں کوئی ہٹا نہ سکا، انہیں کوئی کمزور نہ کر سکا، ان کے مشن میں انہیں کوئی ڈیفیٹ نہ کر سکا۔ پیچھے ہٹے وہ، آپ بتائیں صحابہ کرام کبھی پیچھے ہٹے؟ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب 1 لاکھ یا 2 لاکھ کی آرمی آ گئی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3,000 صحابہ کرام تھے اور ان کو بھیجا تھا، جعفر رضی اللہ عنہ تھے اس میں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے، تینوں یک کے بعد دیگر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا سپہ سالار بنایا۔ لیکن وہ لوگ جب ان کو پتہ چلا کہ 3,000 یہ لوگ جا رہے ہیں اور وہ جو لشکر ہے وہ 2 لاکھ کا لشکر ہے، عین راستے میں ان کو پتہ چلتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر بات چیت ہوتی کہ کیا کریں، کیا واپس لوٹ جائیں؟ کہنے لگے کہ نہیں، مومن واپس نہیں لوٹتا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے سپرد جانے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنی جانیں سپرد کرنے آئے ہیں، ہم واپس نہیں لوٹیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں، تو انہیں ان کے مشن میں کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکا، وہ آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیا۔ جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مقصد وہ حاصل کر چکے، الحمدللہ۔ کیا نہیں کیا، 2/3 ورلڈ جو ہے اسلام کے زیر نگی آ گیا تھا، الحمدللہ۔ وہ آتا نہیں کہ دی اذانیں ہم نے مغرب کی کلیساؤں میں دور دراز تک پہنچ گئے، ماشاءاللہ۔ حالات نے انہیں نا امید نہیں کیا، کیسے بھی حالات آئے ہوں وہ نا امید نہیں ہوتے تھے، ان کے اندر ایک عزم، ایک حوصلہ ہوتا تھا، امید ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کو یقین تھا، نا امید نہیں ہوتے تھے، ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ سبحان اللہ، کیسے مضبوط قوت کے مالک تھے، ماشاءاللہ، کیسے کردار کے مالک تھے کہ ان کے اندر کوئی، ان کے پائے ثبات میں کوئی تزلزل نہیں آیا، وہ ڈاواڈول نہیں ہوئے، ثابت قدمی کے ساتھ جٹے رہے، ان کے شوق اور جذبے میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوئی۔ اسپیلنگ مسٹیکس کے لیے سوری، بہت جلدی میں یہ لکھا گیا تو اس لیے صحیح نہیں آئی ہیں۔ تو ان کے شوق اور جذبے میں بھی کوئی کمی نہیں آئی، ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے ہر آن ہر لمحہ وہ آگے بڑھنے کی ان کے اندر جستجو، شوق، لگن۔ تو آپ دیکھیں کہ اب اس میں سے ہم میں کیا چیز کی کمی پائی جاتی ہے؟ کیا آج ہمارے اندر ایک تو مایوسی بہت آ گئی ہے آج کل کے حالات کو دیکھ کر، جتنے بھی آج حالات ہیں، چاہے وہ سیریا کے حالات ہوں یا کہیں کے بھی حالات ہوں، بہرحال پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے خود حالات دیکھ کر آج ہمارے اندر ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو گئی نا۔ ہم کہتے کہ کیا فائدہ، اتنا سب اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں، کوئی مدد تو نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ کی، نعوذ باللہ، اس طرح کی ناامیدی والی بات نہیں۔ اچھا کچھ بھی کرنے کیا ہونے والا ہے، مسلمانوں کا تو نقصان ہی ہونا ہے۔ تو نہیں، ہم کو نا امید نہیں ہونا ہے، ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ جو مسلمان قوم ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو جذبات رکھے ہیں، کیونکہ اسلام کو ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذات پر یقین ہونے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک عجیب ہی جذبہ الحمدللہ ہے جو کسی اور قوم میں نہیں پایا جاتا. تو اگر بس ذرا سی آپ دیکھیں پھوار کی ضرورت ہے, ذرا سی ہوا دینے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. انشاءاللہ اگر ہم ذرا سی آپ دیکھیں ذرا سا بیج ہم بو دیتے ہیں اور ذرا سی اس کے اوپر ہلکے سے پانی کی پھوار ڈال دیتے ہیں, یہ زمین بہت بہترین ہے. تقریباً ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ اور طلب ہے, بس اس جذبے کو ابھارنے کی ضرورت ہے ہم کو. اور پھر نہ ہم کو نا امید ہونا ہے, نہ ہم کو پیچھے ہٹنا ہے, ہم کو اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہنا ہے چاہے دنیا بدلے نہ بدلے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھے گا کہ اچھا تم نے جو جدوجہد کی تھی, تم نے جو کوشش کی تھی, اس کا کیا نتیجہ نکلا, کتنے لوگ نیک بنے, کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں بدلی, یہ پوچھا جائے گا ہم سے. بلکہ ہم سے کیا پوچھا جائے گا, یا ہماری کیا چیز دیکھی جائے گی, ہماری کوشش دیکھی جائے گی, ہماری جدوجہد دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اچھا تم جو اتنے دن رات لگے ہوئے تھے دین کے کاموں میں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا, دنیا تو ویسی کی ویسی رہی, دنیا کے لوگ ویسے کے ویسے رہے. تو یہ نہیں ہم سے پوچھا جائے گا, ہم سے بس دیکھا جائے گا کہ ہماری اپنی ذاتی کوشش کتنی تھی, ہماری خواہش کیا تھی, ہمارا اسٹرگل کیا تھا, ہماری جدوجہد کیا تھی. لوگ نیک بنتے ہیں نہ بنے, بنتے ہیں بنے, اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, ہمارا کام ہے بات پہنچا دینا. اب سامنے والے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن ہم نے اپنا فرض نبھا دیا. تو ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے, اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے, ہم کو اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہنا ہے, اور اس شوق اور جذبے میں ہمیں کوئی کمی نہیں لانی ہے. بعض وقت ہم لوگ مایوس ہو جاتے نا, اچھا بھی کبھی ہم نے کسی کو انوائٹ کیا, انہوں نے ہم کو ایک دو چار باتیں سنا دی تنزیہ باتیں, یا ہم نے دو بار کسی کو درس میں یا کسی تقریب کسی اور لیکچر میں انوائٹ کرنا چاہا اور وہ سامنے والے نہیں آتے ہیں, ہم کہتے لو ان کو تو کہتے رہو یہ آتے ہی نہیں ہیں, اس سے اچھا چھوڑ دو ان کو. لیکن نہیں, ہمیں چھوڑنا نہیں ہے, ہمیں اسٹرگل کرنا ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے, اپنے گولس ہم کو سیٹ کرنے ہیں. پہلے دن سے دیکھیں ہم بات کریں, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر کوئی لمبی چوڑی تفسیر کرنے نہیں بیٹھے ہیں, قرآن کریم کی ہر آیت کو ہم لے کر نہیں چلیں گے, کیونکہ الحمدللہ قرآن کریم تو پورا کا پورا ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, کون اس کو کمپلیٹ کر سکتا ہے اس کی تفسیر کو. تو ہم یہاں پر صرف وہ جواہر پارے چن رہے ہیں, ہم وہ موتی چن رہے ہیں قرآن کریم کے, جس سے ہماری زندگی کو ایک مقصد ملے, ہم اپنے گولز سیٹ کر سکیں. باقی ہمیں ہماری زندگی پڑی ہے الحمدللہ, ہمارے پاس بہت سارے مواقع ہیں کہ ہم قرآن کی پوری تفسیر کر سکیں, سن سکیں, پڑھ سکیں اور پڑھا سکیں. ہمیں تو وہ جواہر پارے چننے, جس سے ہم کو اپنی زندگی کے لیے ایک مشن مل جائے, ہماری زندگی کا ایک گول ہم سیٹ کر لیں اپنی زندگی کا, کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہماری زندگی کا مشن کیا ہو. اس رمضان میں یہ ساری باتیں پڑھ رہی ہوں, سیکھ رہی ہوں, اگلا رمضان آنے تک مجھے اس میں سے کم کچھ گول تو اپنے پورے کرنے, کچھ گولز پورے کرنے ہیں, کچھ تو میں اچیو کر سکوں اگلے رمضان تک, کچھ میری زندگی کا مقصد ہو. تو میں ہم کو اپنی زندگی کا مقصد یہاں پر سیٹ کرنا ہے, یہ کیا ہے میری زندگی کا مقصد. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہم دیکھتے کہ ان کے شوق میں, ان کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. آپ دیکھیں ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے مطلب خلاف ہو جاتے ہیں نا, یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں کہ ایک تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, اور دوسرا جب دین کی طرف ہم آتے ہیں تو اس میں کوئی تنگی نہیں ہے, بلکہ کشادگی ہے. دین کی طرف آنے سے انسان کی زندگی سہل اور آسان ہو جاتی ہے. جب جتنا وہ دین سے دور رہتا ہے اتنی اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی ہوتی ہے. اب دیکھیں ہم نے جو اپنے آپ کو رسم و رواج کی بیڑیوں میں جکڑ لیا ہے, ایک شادی کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے کتنے رسم و رواج اور کتنی ساری رسمیں ایجاد کر لی ہیں نا. تو بچہ پیدا ہونا بھی مشکل ہے, کسی کا مرنا بھی مشکل ہے, اور کسی کی شادی ہونا بھی مشکل ہے. ہم نے تینوں چیزوں کو مشکل بنا لیا ہے. لیکن جب ہم دین کی طرف آتے ہیں دیکھیں تو کتنی آسانی ہے نا, کہ ڈلیوری کا خرچہ باپ خود اٹھائے گا. ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا ہے کہ میکے جائے گی لڑکی, میکے والے خرچہ اٹھائیں گے, اور پھر بچہ تو چاندی کے چمچ سے نانی کے گھر سے ہی پانی پیے گا. جب اس کو دانت نکلتے ہیں تو چاندی کی کٹوری میں چاندی کے چمچ سے پانی ننیال والے دیں گے, جھولا ننیال سے آئے گا, اور پھر پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہے, ستواسا ہوتا ہے, اس میں بیٹی کو کپڑے بنانا ہے, ساس سسر کو کپڑے بنانا ہے. جب بچہ پیدا ہوا پہلا چھلا چھٹی, اللہ رحم کرے, استغفر اللہ, ایک بچہ پیدا ہونا بےچارے ماں باپ کے لیے زندگی اجیرن کر دیتا ہے. بےچاروں نے پہلے تو اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی بیٹی کو دے دیا, حوالے کر دیا تمہارے. اب جب بچہ پیدا ہوا تو تکلیف بےچاری بچی نے اٹھائی, اور اس کا پورا خرچہ جو ہے اس کے ماں باپ اٹھا رہے ہیں. تو کیوں بھائی, پہلا بچہ پیدا ہے تو کس نے کہا کہ ماں باپ اس کا خرچہ اٹھائیں گے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے, اور یہ اتنے چھلے چھٹی ستواسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مشکل بنایا نا ہم نے اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. دین تو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنایا ہے किधर बच्चा पैदा होता है, कहाँ कैसे होता है कुछ पता भी नहीं चलता, किसी को खर्च नहीं पड़ता है, कोई दावतों की जरूरत नहीं है, कोई खानदान वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी को कपड़े बनाने की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह से जब इंसान मरता है तो आप देखिए कि हमने कितना दीन को मुश्किल बना लिया कि मरना भी मुश्किल बेचारे का। बेचारा मरने वाला मर गया, वो चला गया दुनिया से, घर वालों के ऊपर मुश्किलात। अच्छा आपने क्या नहीं किया, क्या कहते हैं वो दूसरे दिन जो करते हैं, खाना नहीं खिलाया, चालीसवा नहीं किया, बरसी नहीं की, कुरान खानी नहीं करवाई, 125,000 मरतबा आयत करीमा नहीं पढ़ी, 40 कुरान नहीं बख्शवाए, वो भी घर वालों को परेशानी। सामने वालों के पास हो या ना हो, उनको जरूर 40वां करना पड़ेगा, उनको जरूर 10वां करना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा, तो मरना भी मुश्किल जी। ज्यारत तीजा और पता नहीं क्या क्या है। फिर इसी तरह से शादी होती है तो शादी के लिए कितने किस्म के खाने, एक हल्दी का खाना, एक मेहंदी का खाना, एक पता नहीं क्या कौन कौन से खाने, फिर उसके अंदर और भी बहुत सारी खुराफात। तो हमने ये तीनों कामों को मुश्किल बना दिया ना, जो यही तो तीन काम मेन होते हैं इंसान की जिंदगी के, उसको हमने मुश्किल बना दी। तो अल्लाह ताला फरमाया कि दीन में उसने तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। मजाल अलैकुम फिर दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर कायम हो जाओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम इसलिए लिया गया कि उनको उस वक्त के तीनों बड़े मजाहिब मानते थे, मुशरिकीन उनको मानते थे, यहूद उनको मानते थे, ईसाई उनको मानते थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे थे आप बताएं, यकसू थे ना, फोकस, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल इस तरह से मखसूस कर लिया था अल्लाह सुभान तआला के लिए कि उससे वो जरा भी नहीं हटते थे। तो उनकी मिसाल दी गई हमेशा, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फी हाज़ा लियकून रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास। अब ये खास बात है जो मेन हमारी बात अब जिस पर हमको इख्तिताम करना है वो ये है कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, क्या समझे आप इससे, क्या मतलब है इसका। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फी हाज़ा लियकून रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास, क्या मतलब हुआ इसका। मुस्लिम फरमाबरदार जी, तो अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है। अब आप सोचें कि अल्लाह सुभान तआला फरमा रहा है, अल्लाह तआला ने हमें कोई नाम नहीं दिया, अल्लाह तआला ने हमें यहूदियों की तरह यहूदी नहीं कहा, हमें ईसाई नहीं कहा गया, हमें इब्राहिमी नहीं कहा गया, हमें मोहम्मदी नहीं कहा गया, बल्कि हमें क्या कहा जा रहा है कि पहले भी जितनी भी जो उम्मतें आईं उनका नाम अल्लाह सुभान तआला ने मुस्लिम ही रखा, और पहले की किताबों में हमारी उम्मत का नाम, उम्मत मोहम्मदिया का नाम भी मुस्लिम ही था, और इस किताब यानी इस कुरान में भी हमारा नाम मुस्लिम ही है। अब जब आप किसी से मिलते हैं, जैसे मिसाल उस दिन सैटरडे जो हमारी लास्ट क्लास थी अस्कान में, तो कोई हमारे स्टूडेंट आकर मुझसे मिलने की उन्होंने ख्वाहिश की, और जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बाजी आपका लेक्चर कहीं भेजा तो पता चला कि सारे लोग पूछ रहे हैं कि किस जमात से या किस मसलक से और किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हनफी हैं, शाफी हैं, या हम्बली हैं, या मालिकी हैं, ये सवाल किया गया। तो बोले हमने जवाब दिया कि कोई इस तरह का कोई मसलक है ही नहीं, बस कुरान और सुन्नत की बात करते हैं। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, हनफी होंगे, शाफी होंगे, या हम्बली होंगे, या मालिकी होंगे, कुछ तो जरूर होंगे। तो वो मुझसे पूछने आई थी हमारे स्टूडेंट के, बाजी आप किस से ताल्लुक रखते हैं, और हमारा तो यही जवाब है, आप देखें हम हमेशा यही कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, कुरान और सुन्नत की दावत को आम करना चाहते हैं। क्योंकि अल्लाह तआला ने हमारे लिए फरमाया कि अल्लाह तआला ने तुम्हारा पहले भी नाम मुस्लिम रखा था और इस किताब कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है। आप देखिए सबसे बेहतरीन जो हमारी शनाख्त है वो क्या है, मुस्लिम, और मुस्लिम के मानी क्या होते हैं, फरमाबरदार। तो हमारा नाम मुसलमान है, हम मुस्लिम कहलाते हैं, और ये जितने भी नाम जो बाद में रखे गए ये सब बाद में आए, ये लोगों ने खुद से अपने नाम रखे, जैसे यहूदियों ने खुद अपना नाम यहूदी रख लिया था और ईसाइयों ने अपने लिए खुद ईसाई नाम पसंद किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनका ये नाम नहीं रखा था, ये नाम उन्होंने जो ए वो लोगों जो यहूदी बन गए हो, या ए वो लोगों जो नसरानी बन गए हो, ये आता है कुरान में, अल्लाह ताला ने उनका नाम नहीं रखा था। तो आज हम भी जो हम लोगों ने अपने नाम रखे हैं, कौन कौन से नाम रखे हैं अपने बताइए, हनफी, शाफई, हम्बली, मालकी है ना, या फिर कोई और स्कूल ऑफ थॉट, या कोई और, मतलब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी ऐसे से कि अच्छा हमारा फलां से ताल्लुक है, और सामने वाला जब आपसे पूछता है और तारुफ हासिल करता है तो जरूर वो पूछता है कि अच्छा आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं, आप किसके साथ जुड़े हुए हैं, आप किसके साथ काम करते हैं। यानी हम ठप्पा जब तक न लगाएं और लेबल जब तक न लगाएं तब तक के हमको कोई मानेगा नहीं, कोई ना कोई लेबल, कोई ना कोई ठप्पा होना जरूरी है। تو کیا صحابہ کرام کے آگے کوئی لیبل تھا، کوئی ٹھپا لگا ہوا تھا ان کے آگے؟ وہ لوگ تھے اس طرح سے مذہبی فرقوں میں اور مسلکوں میں بٹے ہوئے؟ نہیں تھے۔ جبھی تو یہ اتنا بڑا کام جو انجام دیا گیا کہ اس قدر دور دور تک اسلام پھیل گئے الحمدللہ، کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے الحمدللہ۔ تو اتنی دور دور تک جو اسلام پھیلا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ذاتوں اور فرقوں میں نہیں بانٹا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو مذہبی مسلکی فرقوں میں نہیں بانٹا تھا، اس میں ڈیوائڈ نہیں کیا تھا۔ تو لہٰذا ان کی طاقت، ان کی یکجہتی ایک تھی، یعنی وہ یکجہت ایک جگہ یونائٹ تھے وہ لوگ صحابہ کرام۔ ان کے اندر صرف یہ جذبہ تھا کہ ہم کو دین کے کام کو آگے پھیلانا ہے، ہم کو اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ وہ مذہبی فرقوں اور مسلکوں میں نہیں بٹے، نہ اس کی وجہ سے انہوں نے آپس میں گروہ بندیاں کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت سورہ حجرات جب ہم پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کوئی قبیلے کا سردار آتا ہے، بدوی قبیلے کا کوئی سردار آتا ہے، اور وہ لوگ یہ کہنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، تو اب بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کس کو سردار بنائیں، کس کو وہاں کا امیر بنائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام دیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے بھی کوئی نام دیا، دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جو نام میں کہتا ہوں تم دوسرا نام لے دیتے ہو، اور عمر اس طرح سے دونوں کی آواز بلند ہو گئی، اور اللہ کے رسول سامنے بیٹھے تھے، تو فوراً یہ آیت نازل ہو گئی۔ وہ دونوں اتنا ڈرے اور اتنا گھبرائے، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے وہ سرگوشیوں میں بات کرتے تھے، کہ سننا پڑتا تھا کان لگا کر، اتنی دھیمی آواز میں بات کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیں دونوں کی رائے کا اختلاف تھا، لیکن یہ صبح اختلاف ہوا، شام میں ختم۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ابو بکر عمر کے خلاف ہوئے ہوں یا عمر ابو بکر کے خلاف ہوئے ہوں؟ رائے کا اختلاف ہوتا تھا صحابہ کرام میں بھی، اختلاف رائے پاسبل ہے اور یہ ہوگا، کیونکہ ہر ایک کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا انہوں نے رات میں، جب صبح یہ اختلاف رائے ہوا، تو کیا رات میں دو گروپ بن گئے، ایک ابو بکر کا گروپ اور ایک عمر کا گروپ، اور دو پارٹیاں بن گئی؟ نہیں بنی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ ابو بکر کا ساتھ کس نے دیا؟ ان کی خلافت پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے کون تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کی خلافت میں سب سے بڑے سپورٹر کون تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اختلاف رائے ہوتا تھا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ابو بکر اور عمر کا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے آ رہے تھے اللہ کے رسول کے پاس، تیزی سے آ رہے تھے، اور ان کا جو تہبند تھا وہ لٹکا جاتا تھا۔ کہہ رہے تھے کہ ان کا تہبند ہمیشہ نیچے لٹک جاتا تھا، پیٹ کے نیچے سے گھسر جاتا تھا۔ تو اپنے تہبند کا ایک کونا ہاتھ میں پکڑے اٹھائے چلے آ رہے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھی آ رہے ہیں تہبند کا کونا تھامے ہوئے۔ وہ پہنچتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول، عمر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہا ہے۔ اور وہ عمر کہتا جاتا ہے کہ میں تو ضرور یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچاؤں گا۔ اور یہ اس طرح سے دونوں میں بات چیت ہو گئی تھی، عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما میں۔ تو اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور آپ ناراض ہونے لگے، غصہ ہونے لگے۔ ابھی آپ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ابو بکر صدیق نے کہہ دیا، اے اللہ کے رسول، عمر کا قصور نہیں تھا، اس سے کچھ نہ کہیے گا، قصور میرا ہی تھا، غلطی مجھ سے ہوئی۔ آپ دیکھیں کیسی محبت ہے۔ دونوں میں آپس میں پرابلم بھی ہوئی، مسئلہ بھی کھڑا ہوا، وہ شکایت کرنے بھی آئے، لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ناراض ہو رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ پر، فوراً ابو بکر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، عمر کو کچھ نہ کہیے گا، اس کا قصور نہیں تھا، میرا قصور تھا۔ بات یہ ہوئی تھی کہ میں نے اسے کوئی ایسی غلط بات کہہ دی، یعنی سخت جملہ کہہ دیا، یعنی کوئی غلط بات، اور وہ جو ہے اس کی شکایت لے کر آپ کے پاس آ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں معافی مانگتا ہوں، تم اللہ کے رسول کو یہ بات نہ بتانا۔ لیکن عمر اڑ گیا اس بات پر کہ میں تو اللہ کے رسول کو ضرور یہ بات بتاؤں گا، اور اس پر ہماری اور بحث ہو گئی، اور وہ جا کر عمر نے دروازہ بند کر لیا ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو بے چینی ہونے لگی کہ میں نے کیوں ابو بکر صدیق کی بات نہیں مانی، اور وہ دوڑے دوڑے آئے ابو بکر صدیق کو ڈھونڈنے لگے۔ جب کہیں ابو بکر صدیق نہیں ملے تو اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے۔ ان کا بھی دل نہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کو اس طرح سے ناراض کر دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ تھی یہ ساتھی، کہ اختلاف رائے ہوتا تھا، آپس میں پرابلم ہوتی تھی، لیکن یہ لوگ گروہ بندی نہیں کرتے تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے مسلک اور اپنے مذہب کی دیوار نہیں کھڑے کر لی بیچ میں کہ اچھا یہ ابو بکر کا گروپ اور یہ عمر کا گروپ، نہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو کہ سب سے مشہور سپہ سالار تھے، اور ان کے انڈر میں جو بھی جنگیں ہو رہی تھی، الحمدللہ ہر جنگ جیتی جا رہی تھی، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جائیں گے، وہ جنگ مسلمان ہار ہی نہیں سکتے۔ تو تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خطرہ پیدا ہوا، ان کو فکر ہوئی کہ لوگوں کا توکل خالد بن ولید کے اوپر بیٹھا ہو رہا ہے زیادہ بجائے اللہ کے۔ تو انہوں نے عین میدان جنگ میں، جبکہ جنگ جیتی جانے والی تھی، عین میدان جنگ میں ان کا خط پہنچتا ہے ابو عبیدہ بن جراح کے پاس کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا گیا اور اب سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ وہ ابو عبیدہ بن جراح بھی کیسے وہ ساتھی تھے، انہوں نے وہ خط اپنے پاس چھپا کر رکھ لیا کیونکہ ابھی جنگ جاری تھی اور بس جیتنے پر تھے مسلمان وہ جنگ۔ جب جنگ ختم ہوئی تب انہوں نے وہ خط، وہ بھی کسی اور کے ذریعے سے پتہ چلا، تب خالد بن ولید نے وہ خط کھولا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو یہ کہتے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا امیر المومنین کا یہ خط، تاکہ میں ہٹ جاتا اور آپ کے حوالے کر دیتا یہ عہدہ۔ اور پھر لوگوں نے بہکایا خالد بن ولید کو کہ آپ تو اتنے بڑے سپہ سالار ہیں، آپ کیوں نہیں بات کرتے عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہ کیوں انہوں نے آپ کو ہٹایا؟ تو خالد بن ولید کا جواب آپ دیکھیں کتنا بہترین جواب ہے، کہنے لگے کہ میں پہلے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا اور ابھی بھی اللہ کے لیے لڑوں گا، چاہے بحیثیت سپہ سالار کے لڑوں، چاہے بحیثیت ایک معمولی سپاہی کے لڑوں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اگر چاہتے تو اپنی ایک پورا گروپ بنا سکتے تھے، ایک ٹیم بنا سکتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف، لیکن یہ صحابہ کرام تھے، یہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں تربیت یافتہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے آپس میں گروہ بندیاں نہیں کی، یہ ایک دوسرے کے خلاف لے کر نہیں کھڑے اٹھ کھڑے نہیں ہوئے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، ذرا سا اختلاف رائے ہوتا ہے، فلاں فقہ میں یہ ہے سوال کا جواب، اگر ایک کہتے کہ اچھا رفع الیدین ہے، دوسرا اس کے اگینسٹ میں حدیث لاتے کہ رفع الیدین نہیں، یعنی ہم حدیثوں کو اپنے فیور کے لیے استعمال کرنے کے لیے ذریعہ بناتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ یعنی اللہ کے رسول کی حدیث کی تو ویسے کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن چونکہ میں جس مسلک کو مانتی ہوں تو مجھے اس مسلک کے فیور میں حدیثیں ڈھونڈنی ہیں، اور پھر سامنے والا مجھے ڈیفیٹ کرنے کے لیے اپنے مسلک کے فیور میں حدیثیں ڈھونڈتا ہے، تو جو حدیثوں کا مقصد ہے وہ تو ختم ہو گیا نا۔ ہم کو تو اتباع کرنی تھی احادیث کی، ہم کو اپنے اپنے مسلک اور مذہب کے لیے اس طرح سے گروہ بندیوں کے لیے حدیثیں نہیں لینی تھی۔ تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ کہیں، کبھی بھی دیکھیں یہ نہ کہیں کہ ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم مالکی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ سب جتنے بھی ائمہ کرام تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر دے، انہوں نے خود کبھی اپنے آپ کو حنفی نہیں کہا یا کہلوایا، ان کے بعد کے آنے والے جو شدت پسند لوگ تھے انہوں نے اس طرح سے نام دیے۔ یہ لوگ تو آپس میں اس قدر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے، ہم کو سب کو معلوم ہے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے، امام شافعی کے بارے میں آتا ہے، تو خود امام مالک نے امام ابو حنیفہ کی تعریف کی تھی، خود امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ساتھ ایک سال رہ کر علم سیکھا، یعنی حنفی اسکول میں امام شافعی نے ایک سال تک سیکھا، جو امام ابو حنیفہ کے سب سے مشہور اسٹوڈنٹ تھے ان کے پاس انہوں نے علم سیکھا۔ تو یہ سب ایک دوسرے کا احترام کرنے والے لوگ تھے، ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، احترام کرتے تھے، لیکن اس طرح سے گروہ بندیاں نہیں کی تھی ان لوگوں نے۔ آج ہم نے کیا کر دیا، گروہ بندیاں کر دی، آج ہم جب تک کہ مسلک نہیں پوچھتے تھے ایک دوسرے کا، ہم کسی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور مسلک کی بنا پر لوگوں کو روکتے کہ اچھا وہ ہمارے مسلک والے نہیں ہیں لہٰذا ان کے ساتھ جا کر نہ پڑھو نہ پڑھاؤ نہ سیکھو نہ سکھاؤ۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ صرف آپ ہماری جماعت سے نہیں ہیں یا آپ ہمارے مسلک سے نہیں ہیں، لہٰذا لوگوں نے اپنے ٹیچرس کو بھیجنے سے منع کر دیا پڑھانے کے لیے۔ جب تک آپ ہمارے مسلک پر اور ہمارے مذہب پر نہیں آئیں گے، ہماری آرگنائزیشن سے نہیں جڑیں گے، تب تک کہ آپ ہمارے نہیں ہیں۔ ہاں آپ ہم سے جڑ جاتے ہیں تب آپ ہمارے ہیں، تو آپ تو اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے نا، مطلب آپ پھر یہ جماعتوں کے لیے اور مسلکوں کے لیے اور مذہبوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو اللہ کے لیے کام کرنے والے تو تعاون علی البر و تقوی والا معاملہ ہونا چاہیے، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، مذہبوں کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ایک دوسرے کو ڈیوائڈ نہ کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی اصل میں مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا تاکہ تم، کیوں مسلم رکھا؟ تاکہ تم گواہ ہو، رسول تم پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ۔ آپ دیکھیں یہ مشن کو ہمیں جو پورا کرنا ہے، جو ہمیں جدوجہد کرنی ہے اللہ کی راہ میں، ہمیں اس دین کے کام کو جو آگے بڑھانا ہے، یہ کیسے ہوگا جب تک ہم ایک نہیں ہو جاتے، جب تک ہمارے اندر یکجہتی نہیں آتی، جب ہم پوری ایک امت مسلمہ نہیں کہلائیں گے، جب تک ہم امت محمدیہ نہیں کہلائیں گے۔ ہم کو اپنے آپ کو ایک بنانا پڑے گا۔ اگر چار لوگ حنفی بن گئے، چار شافعی بن گئے، چار مالکی اور چار حنبلی بن گئے، آپ دیکھیں اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دشمن کو ہوگا۔ ہم تو آپس میں جو ہماری ساری کوششیں ہیں، ہماری جدوجہد، ہماری ساری محنتیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف ہو جائیں گی، تو اس سے فائدہ ہوگا بھلا کوئی؟ ہم کو تو سب کو مل کر یہ کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم اس لیے رکھا تاکہ رسول تم پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ ہو، اور بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے۔ فَأَقِمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ کرنے کے کام کیا ہیں؟ مذہبی فرقہ واریت میں نہ پڑو، ہاں کام کیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ. جو اللہ سے جڑنے والے ہیں نا وہ کبھی بھی ان فرقوں میں نہیں بٹتے ہیں، فرقہ واریت میں نہیں پڑتے ہیں، وسعت نظری ہوتی ہے ان کے اندر. سب کے ساتھ مل کر کام کریں، سب کے ساتھ جا کر مل کر کام کریں، جہاں پر بھی نیک کام ہو رہا ہو سب کا ساتھ دیں. اور آپ دیکھیں کہ کتنا ہمارے پر کتنی دشمنی ہو گئی ہے. اگر ہم کوئی غیر مسلم فرقے کے کچھ لوگ اگر بلاتے ہیں تو وہاں تو بھلے ہی ہم چلے جائیں گے، لیکن اگر ایک مذہب کی مسجد ہے اور وہاں پر کوئی دوسرے مسلک کے کوئی امام کو خطبے کے لیے بلا لیا جائے تو پاسبل ہے ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ کوئی اگر حنفی یا شافعی مسجد ہے اس میں ہم کسی اور مسلک کے امام کو بلا لیں خطبہ دینے کے لیے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے یہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کتنی دکھ کی بات ہے نا، ہم نے اپنی مسجدیں اپنے ہی مسلمانوں کے لیے بند کر رکھی ہیں، دروازے بند کر دیے اپنی مسجدوں کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. تو ہم دشمن پر کیا رعب ڈال سکیں گے، کیا اثر ڈال سکیں گے ہم دشمنوں پر؟ ہم تو آپس میں دشمن بن گئے ایک دوسرے کے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اتنے بڑے کام کو کرنے کے لیے ہم کو آپس میں جڑنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ، مضبوطی سے تھام لو. ہُوَ مَوْلَاكُمْ وہی تمہارا مولا ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ کتنا بہترین ہے وہ مولا اور کتنا بہترین ہے وہ مددگار. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی مددگار ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ہمارا رب ہم سے جو چاہتا ہے کہ میرے بندے نیک بن جائیں، وہ عبادت گزار بنیں، وہ فرما بردار بنیں، تو ہم کو اپنے رب سے ہی جڑنا ہے. اپنے رب سے ہی جو ہدایت لینی ہے اپنے رب سے ہدایت لینی ہے. اور جس نے اپنے رب کو مددگار بنا لیا تو بھلا اس کے لیے کسی اور مددگار کی ضرورت رہتی ہے؟ کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کون مدد کرنے والا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جس کا ساتھی بن جائے، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنا لے، اس کے لیے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہو، تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو صرف مسلمان بنائے رکھنا ہوگا. اور مسلمان کے خاص معنی ہوتے ہیں فرما بردار، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے والا، جھک جانے والا، اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینے والا، وہ مسلمان ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو واقعی میں مسلمان بنائیں، فرما بردار بنائیں. اور آپ دیکھیں کہ مسلم جس نے اپنی تمام خواہشات کو پیچھے ڈال دیا ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے تو وہ مسلم ہے، وہ فرما بردار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے مقصد کو سمجھ سکیں، قرآن کے جو جواہر پارے ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے میں اس میں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری کچھ کوششیں صرف ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے اپنی ذات کے ساتھ جد و جہد کرنے والا بنائے تاکہ ہم اپنی شخصیت کو نکھار سکیں اور ایک اچھے سے اچھے یا بہترین مسلمان بن سکیں انشاءاللہ. آمین. ایک چھوٹا سا آرٹیکل کہیں ملا تھا، اس کو بھی تھوڑا سا آخر میں ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اپنے ٹاپک کو ختم کریں گے. کسی نے لکھا تھا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ قرآن پڑھ کر خود کو سنی ثابت کروں مگر ناکام رہا. میں نے تمام قرآنی صورتیں پڑھی مگر مجھے نہ کوئی شیعہ ملا، نہ بریلوی، نہ دیوبندی اور نہ ہی اہل حدیث. میں نے کوشش کی کہ اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر اپنے آپ کو کسی فرقے سے جوڑوں مگر یہاں بھی مجھے ناکامی ہوئی. ہر جگہ ماں سوائے ایک مسلمان یعنی مسلم کے اپنی کوئی دوسری پہچان نہ ملی. اگر فرقے کا کہیں ذکر آیا بھی تو رد کرنے کے انداز میں، ایک گناہ، ایک تنبیہ کی حیثیت سے. ان سب واضح احکامات کے باوجود آج ہم مسلمان کے علاوہ سب کچھ ہیں. ہم فرقوں میں اس بری طرح بٹ گئے کہ ہماری اصل شناخت ہی گم ہو گئی. واقعی میں کتنی صحیح بات لکھی گئی ہے نا. اگر آپ پورے قرآن میں ڈھونڈیں گے اور سیرت میں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو کہیں پر بھی یہ فرقہ واریت نہیں ملے گی. اس طرح سے مذہبی نام اور مسلکی نام آپ کو نہیں ملیں گے. ہر جگہ آپ کو جو نام نظر آئے گا وہ مسلم ہی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی. تو ہمیں اپنی شناخت کیسے کروانی ہے؟ بحیثیت ایک مسلم کے ہمارے اندر یکجہتی ہو. ہم سب مسلمان ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں اور پھر جیسے جیسے درجات ہوں گے جس کے جتنے زیادہ نیک عمل ہوں گے اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے اسے اللہ تعالیٰ کا قرب سے حاصل ہوگا۔ تو ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلوائیں، اور کیونکہ ہمارا یہی نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی رکھا اور پہلے بھی ہمارا یہی نام تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔